أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم, برادران عزیز, سورہ کہف کا وہ حصہ چل رہا ہے جس میں اللہ رب العزت نے ان واقعات کو بیان فرمایا کہ جب حضرت ذوالقرنین نے تمام دنیا کا سفر کیا اور مشرق میں بھی پہنچے, مغرب میں بھی پہنچے, تمام جگہوں پر پہنچے. اب یہاں جس حصے کو بیان کر رہے ہیں کہ حضرت ذوالقرنین ایک ایسی بستی میں جا پہنچے جہاں پر لوگوں نے ان کو یہ شکایت کی کہ یہاں یاجوج و ماجوج رہتے ہیں, اور وہ یاجوج و ماجوج اتنے فسادی ہیں, اتنی بڑی مقدار میں ہیں اور اتنے ظالم ہیں کہ انہوں نے اس علاقے کے لوگوں کا جینا دوبھر کر رکھا تھا. ان سب لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے یہ شکایت کی کہ آپ کے پاس اگر کوئی طاقت, کوئی قوت ہے تو ہمیں ان یاجوج و ماجوج سے نجات دلوا دیں. یہاں سے اللہ رب العزت اس واقعے کو بیان فرما رہے ہیں. چنانچہ فرمایا کہ حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یفقہون لا یکادون یفقہون قولا. کہ جب پہنچے حضرت ذوالقرنین ایک ایسے مقام پر جو دو پہاڑوں کے درمیان تھا, بین السدین, دو پہاڑوں کے درمیان تھا, وجد من دونہما قوما, تو ان پہاڑوں میں, ان پہاڑوں کے درمیان ایک ایسی قوم کو دیکھا, لا یکادون یفقہون قولا, جو کوئی بات سمجھتے ہی نہیں تھے. وحشی قسم کے لوگ تھے, درندے قسم کے لوگ تھے, اور بات کوئی سمجھتے نہیں تھے, اور لڑنے مرنے پر ہر وقت آمادہ زندگی لوگوں کی انہوں نے اجیرن بنا رکھی تھی. قالو, تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ ذوالقرنین سے کہا, حضرت ذوالقرنین سے کہا کہ یہ یاجوج و ماجوج جو ہیں, مفسدون فی الارض, انہوں نے زمین میں بڑا فساد مچا رکھا ہے. اگر ہم آپ کے لیے کوئی تنخواہ مقرر کر دیتے ہیں, ان لوگوں نے کہا, ہم آپ کو کچھ پیسے دے دیتے ہیں, آپ اپنی قدرت اپنی طاقت سے آپ ہمارے ان سے ہمارا بچاؤ کا کوئی انتظام کر دیں, ہم آپ جو ہم کو آپ جو کہیں گے ہم آپ کو دے دیں گے. تو یہ فرمایا اللہ رب العزت نے کہ وہاں کے لوگوں نے یوں کہا کہ ہم آپ کے لیے کچھ معاوضہ مقرر کر دیتے ہیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان میں کوئی ایسی دیوار تعمیر کر دیں کہ یاجوج و ماجوج اس طرف رہ جائیں اور ہم اس طرف رہ جائیں. تو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ ما مکنی فیہ من ربی قال ما مکنی فیہ من ربی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوۃ اجعل بینکم وبینہم ردما. کہا حضرت ذوالقرنین نے کہ جو کچھ مجھ کو میرے رب نے قوت عطا فرمائی, میرے رب نے مجھ کو جو کچھ طاقت عطا فرمائی, وہ بہتر ہے کہ میں اس طاقت اور قوت کے ذریعے سے مدد کروں اور میں تمہارے اور ان کے درمیان میں ایک موٹی دیوار تعمیر کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا, حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ آتونی زبر الحدید, ایسا کرو کہ مجھ کو لوہے کی چادریں لا کر دو یا لوہے کی تختیاں لا کر دو. حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا, وہ لوہے کی چادریں لے کر لوگ لائے, انہوں نے پہاڑی دروں کے درمیان ان چادروں کو لگایا اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اب آگ جلا دو. حتی اذا جعلہ نارن, پھر جب وہ آگ بھڑک اٹھی تو انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر پگھلا ہوا تانبا ڈالو. قال آتونی افرغ علیہ قطرا, میرے پاس تم تانبا لے کر آؤ جو میں اس لوہے کے اوپر ڈال دوں. لوہا اوپر سے تانبا, پھر اس کو بھی پگھلا دیا گیا تو بالکل ایک ایسی موٹی دیوار بن گئی کہ اب حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ کوئی طاقت نہیں ہے ان کی کہ وہ یہاں پر آ سکیں, ہاں اللہ تعالی جب چاہیں گے وہ ادھر آ جائیں گے. فَمَسْتَعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَسْتَطَعُوا لَهُ نَقْبًا, ان کے اندر اس بات کی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس دیوار میں کوئی نقب لگا سکے, اس دیوار کے اوپر وہ چڑھ کر ادھر آ سکیں. اب اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا انتظام کروا دیا میرے ذریعے سے کہ اب یہ لوگ جاجوج و ماجوج اس طرف نہیں آ سکتے. قال هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَبِّي, حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ یہ مہربانی ہے میرے رب کی. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا, انہوں نے کہا کہ ابھی تو نہیں آ سکتے یاجوج و ماجوج اس طرف, لیکن جب قرب قیامت کا وقت آئے گا یا اللہ تعالیٰ نے ان کے نکلنے کا جب کوئی وقت مقرر کیا ہوگا تو وہ اس دیوار کو گرا کر ادھر آ جائیں گے. وَقَعْنَا وَعْدُ رَبِّي حَقَّا, میرے رب کا وعدہ تو سچا ہے. یعنی مطلب یہ ہوا اس پوری ان تمام آیات کا کہ اللہ رب العزت نے حضرت یاجوج و ماجوج, حضرت اللہ رب العزت نے حضرت ذوالقرنین کے ذریعے سے یاجوج و ماجوج کے لیے انتظام کر دیا کہ وہ دیوار کے اس طرف رہ گئے اور باقی ساری قوم اس طرف رہ گئی. چنانچہ اب یہ جو کہا حضرت قرآن پاک میں جو فرمایا کہ ابھی تو وہ یاجوج و ماجوج دنیا کے اس طرف نہیں آ سکتے, یعنی دیوار کے اس طرف نہیں آ سکتے, لیکن جب اللہ رب العزت چاہیں گے, جب اللہ رب العزت کا حکم ہوگا تو پھر وہ دیوار کی اس طرف آ جائیں گے. اللہ رب العزت کا حکم کب ہوگا, کیا ہوگا, کس طرح ہوگا, وہ ایک حدیث شریف ہے اور جس کے اندر کے یہ سارے واقعات ایک تسلسل سے پیش آئیں گے, ایک سلسلے سے پیش آئیں گے. پہلے حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہوگا, اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہوگا, حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا آخر کا زمانہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شروع کے زمانے میں دجال آئے گا, دجال کا خاتمہ ہوگا. میں بھی آگے وہ روایت پڑھ رہا ہوں جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرب قیامت کے سارے حالات بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر فرمائے. اور پھر اس کے بعد دجال آئے گا, دجال کے بارے میں پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائی کہ کس طرح عجیب و غریب قسم کا ایک انسان ہوگا وہ, پھر دجال قتل ہوگا تو کیا ہوگا, وہ لمبی حدیث ہے جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ قرب قیامت میں کیا حالات پیش آنے والے ہیں. وہ کب آئیں گے, کس طرح آئیں گے, ان کی مزید تفصیلات کیا ہیں, اللہ ہی کو خبر ہے. یہ ساری باتیں تو وہ ہیں جو کہ حدیث شریف سے پتہ چلتی ہیں. یہ واقعات ابھی وجود پذیر نہیں ہوئے, وجود پذیر ہوں گے. دجال کا واقعہ ہے, حضرت مہدی علیہ السلام کا واقعہ ہے, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں دوبارہ نزول ہے, اور دجال کا پھر قتل ہے, پھر یاجوج و ماجوج کا دوبارہ دنیا میں آنا ہے. یہ واقعہ میں حدیث آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. یہ حدیث ہے حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ عنہ کی. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صبح کے وقت دجال کا تذکرہ فرمایا. یہ ایسا فتنہ ہے دجال کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے اس فتنے سے, فتنے دجال سے, کیونکہ پتہ نہیں کتنے انسانوں کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. کتنے انسان وہ ہوں گے جو ڈر کر اپنے ایمان کو چھوڑ دیں گے, کتنے انسان وہ ہوں گے جو ایمان ہونے کے باوجود اس کے ہاتھ پر خدا نہ خواستہ ایمان قبول نہ کر لیں, یعنی مرتد ہو جائیں اپنے ایمان کو چھوڑ کر. تو فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا تذکرہ فرمایا, اور تذکرہ فرماتے ہوئے بعض باتیں اس کے متعلق ایسی فرمائی کہ جن سے اس کا حقیر اور ذلیل ہونا معلوم ہوتا تھا کہ بڑا حقیر قسم کا انسان ہوگا. مثلا یہ کہ وہ کانا ہوگا, ایک آنکھ اس کی اوپر کو ہوگی, ایک آنکھ اس کی نہیں ہوگی. بعض باتیں ایسی فرمائی جن سے معلوم ہوتا تھا کہ اس کا فتنہ سخت اور زبردست ہے, عظیم ہے. مثلا جنت اور دوزخ کا اس کے ساتھ ہونا, جنت بھی اس کے ساتھ نظر آ رہی ہوگی, دوزخ بھی ساتھ نظر آ رہی ہوگی. اب کمزور انسان ہو جس کا ایمان کمزور ہو, معلومات اس کی ناقص ہو, تو وہ تو یہ منظر دیکھ کر ہی اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے. اور دوسری ایسی عادات فرمائی کہ اس کے سامنے وہ ظاہر ہوں گی. مثال کے طور پر یہ فرمایا, یہ آتا ہے روایات میں کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے گا. والے کے مردوں, حالانکہ مردوں کو کون زندہ کر سکتا ہے اللہ کے علاوہ, لیکن وہ کر کے دکھائے گا. اور اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ وہ حقیقت میں مردہ زندہ نہیں ہوگا, بلکہ اس کے ساتھ جنات ہوں گے. جب وہ کسی مردے کی قبر پر پہنچیں گے اور اس کو کہے گا کہ دجال کے تم کھڑے ہو جاؤ, تو وہ مردہ جو ہے وہ مردہ اس کی شبیہ بنا, کوئی جن جو ہے اس مردے کی شبیہ بنا کر کھڑا ہو جائے گا. لوگ سمجھیں گے کہ وہی آدمی جس کو ہم نے قبر میں دفنایا تھا. تو اس طرح کی باتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیان فرمایا. فرماتے حضرات صحابہ کرام کہ اس بیان سے ہم پر ایسا خوف طاری ہوا کہ ہم یوں سمجھے کہ گویا دجال کھجوروں کے جھنڈ میں ہے, یعنی قریبی کہیں موجود ہے. چنانچہ ہم شام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ہمارے قلبی اثرات کو جانچ لیا, بھانپ لیا, اور پوچھا کہ تم نے کیا سمجھا. ہم نے عرض کیا کہ آپ نے دجال کا تذکرہ فرمایا اور بعض باتیں اس کے متعلق ایسی فرمائی جن سے اس کا حقیر اور آسان ہونا معلوم ہوتا تھا کہ بالکل بے حقیر چیز ہے, بے حیثیت چیز ہے. اور آپ نے بعض باتیں اس کے متعلق ایسی ارشاد فرمائی جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پاس بڑی طاقت ہوگی, اس کا فتنہ زبردست ہوگا. ہمیں تو ایسا, صحابہ کرام نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دجال ہمارے ہی قریب کے ہی کھجوروں کے جھنڈ میں موجود ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ تمہارے بارے میں مجھ کو جن فتنوں کا خوف ہے ان میں دجال کے بنسبت دوسرے فتنے زیادہ قابل خوف ہیں. یعنی دجال کا فتنہ اتنا عظیم نہیں ہے جتنا تم نے سمجھ لیا. اگر میری موجودگی میں وہ نکلا تو میں اس کا مقابلہ خود کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, اس کا مقابلہ میں کروں گا. اور اگر وہ میرے بعد آیا تو ہر شخص اپنی ہمت کے موافق اس کو مغلوب کرنے کی کوشش کرے گا. حق تعالی میری غیر موجودگی میں ہر مسلمان کا ناصر اور مددگار ہے. اور اس کی علامت یہ بیان فرمائی کہ وہ نوجوان جو سخت پیچدار بالوں والا ہے, یعنی اب دجال کی علامات بیان فرما رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, کہ وہ دجال وہ نوجوان ہے جو سخت پیچدار بالوں والا ہے, یعنی بالوں میں اس کے گھنگر ہے, اس کی ایک آنکھ اوپر کو ابھری ہوئی ہے اور دوسری آنکھ سے وہ کانا ہے, یعنی آنکھ تو ہے لیکن اپنی جگہ پر نہیں ہے, اوپر کو ابھری ہوئی ہے, دوسری آنکھ سے کانا ہے. اس سے اس کی صورت معلوم ہوتی ہے کہ اس کی اتنی قبیح صورت کا انسان کا آدمی ہوگا وہ. آپ نے فرمایا کہ اگر میں دنیا میں اس کو کسی انسان کے ساتھ تشبیہ دے سکتا ہوں تو وہ عبد العزہ ابن قطن ہے, یہ زمانہ جاہلیت میں بنو خزاعہ قبیلے کا ایک بدشکل انسان تھا. اس کے ساتھ نام کے ساتھ آپ نے کہا کہ اگر میں اس کو کوئی تشبیہ دے سکتا ہوں دنیا میں تو وہ انسان ہوگا. تو آپ نے یہاں اس فرمائی, اور آپ نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کسی انسان کا دجال سے آمنا سامنا ہو جائے, تم میں سے اگر کسی انسان کا دجال کے ساتھ آمنا سامنا ہو جائے تو سورہ کہف کی ابتدائی آیت پڑھ لے. سورہ کہف کی ابتدائی آیات کو پڑھ لے تو دجال کا تمہارا کوئی, اس سے دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا اور دجال اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. آپ نے فرمایا کہ دجال شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا, یہ بھی علامت فرمائی. کہیں یہ نہیں کہ دنیا کے کہیں سے بھی خطے سے نکل آئے گا, بلکہ نکلے گا تو شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا. میں نے جیسا پہلے عرض کیا تھا کہ شام سے مراد آج کل کا ملک شام نہیں ہے, آج کل کا ملک شام بہت چھوٹا ہے. جس شام کا تذکرہ احادیث میں آتا ہے, روایات میں آتا ہے, وہ شام سے مراد دنیا کے چار ممالک کا مجموعہ تھا. ایک ملک شام جو اب ہے, اردن, فلسطین اور لبنان, ان چار ممالک کا مجموعہ جو ہے وہ ملک شام احادیث کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے. فرماتے کہ یہ دجال شام اور عراق کے علاقے سے درمیان سے نکلے گا اور ہر طرف فساد مچائے گا. اے اللہ کے بندو, اس کے مقابلے میں ثابت قدم رہنا. ہم نے عرض کیا, صحابہ کرام فرماتے کہ ہم نے کہا, ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ زمین میں کس قدر مدت رہے گا, کتنا عرصہ زمین میں رہے گا یہ؟ آپ نے فرمایا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 40 دن رہے گا. دنیا میں کتنے دن رہے گا؟ 40 دن. لیکن کس طرح؟ فرمایا لیکن پہلے دن 1 سال کے برابر ہوگا. جس دن دجال آئے گا وہ پہلا دن کی مسافت اتنی بڑی ہو جائے گی جتنا 1 سال ہے. دوسرا دن 1 ماہ کے برابر ہوگا, اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا, اور باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے. ہم نے عرض کیا, یا رسول اللہ جو دن 1 سال کے برابر ہوگا کیا ہم اس میں صرف 1 دن کی 5 نمازیں پڑھیں گے؟ اب یہ مسئلہ ہوا کہ جب پورا دن 1 سال کے برابر ہوگا تو نمازیں کیسے ہوں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, بلکہ وقت کا اندازہ کر کے پورے سال کی نمازیں ادا کرنی ہوں گی. آپ نے فرمایا کہ وقت کا اندازہ لگایا کرو کہ اب اتنے گھنٹے گزر گئے تو 5 نمازیں ہو گئی, اندازہ کر کر کے تمہیں اس سال کی نمازیں پوری کرنی. پھر ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ زمین میں کس قدر تیزی کے ساتھ سفر کرے گا دجال؟ فرمایا کہ اس بادل کے مانند تیز چلے گا جس کے پیچھے ہوا لگی ہوئی ہو. یعنی ایک بادل اڑ چل رہا ہے اور وہ ہوا کے رخ پر ہے, ہوا کے دوش پر ہے, تو جس تیزی کے ساتھ وہ بادل چلتا ہے, فرمایا کہ اس تیزی کے ساتھ وہ سفر کرے گا. اور آج یہ بات سمجھنی کوئی مشکل نہیں ہے کہ جیسے جیسے جیٹ طیارے دنیا میں ہیں, اور اس زمانے تک زمانے میں پتہ نہیں کون کون سے قسم کے طیارے آ جائیں گے, آج بھی ایسے طیارے موجود ہیں جو آواز کی رفتار سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ چلتے ہیں. تو اندازہ کر لیں کہ وہ کون سے طیارے میں ہوگا کہ ایک ہی دن میں پوری دنیا کا چکر پتہ نہیں کتنی مرتبہ لگا لے گا. فرمایا کہ دجال کسی قوم کے پاس سے گزرے گا, ان کو اپنے باطل عقائد کی دعوت دے گا. اللہ تعالیٰ, جب فتنہ اللہ تعالیٰ بچائے, کوئی فتنہ ہوتا ہے تو فتنہ ہوتا اسی طریقے سے ہے کہ انسانوں کے ایمان کھٹائی میں پڑ جاتے ہیں. جہاں کسی قوم کے پاس سے گزر ہوگا اپنے باطل نظریات عقائد کی ان کو دعوت دے گا, وہ لوگ اس پر ایمان لائیں گے تو وہ بادلوں کو حکم دے گا تو وہ بادل برسنے لگیں گے, اور زمین کو حکم دے گا تو وہ زمین سرسبز و شاداب ہو جائے گی, ان کے مویشی ان میں چریں گے, اور شام کو جب وہ مویشی واپس آئیں گے تو ان کے کوہان پہلے کی بنسبت بہت اونچے اونچے ہو چکے ہوں گے. یعنی ایک ہی دن میں جانوروں کی ایسی نشو نما ہو جائے گی جو کبھی بھی نہیں ہوتی تھی. ان کے جانوروں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوں گے, ان کی کوکھیں پر ہوں گی, یعنی پیٹ ان کا بالکل کھانا کھا کے کھلا پلا کر بالکل پر ہو چکا ہوگا. پھر دجال کسی دوسری قوم کے پاس سے گزرے گا, ان کو بھی اپنے کفر اور گمراہی کی دعوت دے گا, لیکن وہ اس کی باتوں کو رد کر دیں گے. وہ کہیں گے کہ ہم تمہاری بات کو نہیں مانتے, وہ ان سے مایوس ہو کر چلا جائے گا. تو یہ مسلمان لوگ قحط سالی میں مبتلا ہو جائیں گے. جو اس دجال کی بات نہیں مانے گا تو مسلمانوں پر قحط آ جائے گا, اور ان کے پاس کوئی مال باقی نہیں بچے گا, اور وہ ویران زمین کے پاس سے اس کا گزر ہوگا. تو دجال اس زمین کو خطاب کر کے کہے گا کہ زمین سے کہے گا کہ اپنے خزانوں کو باہر لے آؤ, چنانچہ زمین کے خزانے اس کے پیچھے پیچھے ہو جائیں گے، جیسا کہ شہد کی مکھیاں اپنے سردار کے پیچھے ہو جاتی ہیں، اس طریقے سے زمین کے خزانے نکلیں گے اور وہ دجال کے پیچھے چل پڑیں گے۔ پھر دجال ایک آدمی کو بلائے گا جس کی جوانی، جس کا شباب پورے عروج پر ہوگا، اس کو تلوار مار کر دو ٹکڑے کر دے گا دجال، ایک تلوار سے دو ٹکڑے کر دیے، دونوں ٹکڑے اس انسان کے اتنے فاصلے پر گریں گے جس قدر تیر مارنے والے اور نشانے کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی ادھر کھڑا ہوا ہے اور اس کو جہاں نشانہ لینا ہے وہ بہت دور ہے نشانہ جو لگا ہوا ہے، تو ایک تلوار جب مارے گا دجال تو اس کا آدھا جسم ادھر رہے گا، آدھا جسم اتنی دور جا کر گرے گا جتنی دور نشانہ ہوتا ہے، اور دونوں تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر وہ اس کے جسم کو بلائے گا جو ٹکڑے اس نے کیے تھے، وہ آدھا اس کا جسم چلتا ہوا آئے گا اور زندہ ہو جائے گا، وہ انسان دونوں جسم مل جائیں گے اس کے، یہ لوگوں کو تماشا دکھائے گا دجال۔ اب آپ اندازہ کیجئے کیسے کیسے چیزیں ہیں جو ہم نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ کبھی نظر آتی ہے، کہ جس کا یہ موافق ہوگا وہ دولت میں کھیلے گا، جس کے یہ مخالف ہوگا وہ قحط سالیوں میں مبتلا ہوگا۔ تو اب اسی اثنا میں حق تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ لوگوں کو کرتب دکھا رہا ہوگا، 40 دن اسی طرح گزارے گا کہ کسی کو کوئی منظر دکھلا رہا ہے، کسی کو کوئی منظر دکھلا رہا ہے، کتنے ہی انسان، لا تعداد انسان ایمان کھو بیٹھیں گے۔ اسی اثنا میں اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نازل فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دو رنگ دار چادریں پہنے ہوئے دمشق کے مینارہ شرقیہ پر اتریں گے۔ دمشق جو حدیث شریف کے الفاظ آ رہے ہیں وہ یوں ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دو رنگ دار چادریں پہنے ہوئے دمشق کے مشرقی جانب کے سفید مینارے پر اس طرح نزول فرمائیں گے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوئے ہوں گے۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو کہاں رکھا ہوا ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ فرشتوں کے پروں پر رکھا ہوا ہوگا۔ جب اپنے سر مبارک کو نیچے کریں گے تو اس سے پانی کے قطرات جھڑیں گے جیسے کوئی ابھی ابھی غسل کر کے آیا ہو، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سر کو اوپر کریں گے تو اس وقت بھی پانی کے متفرق قطرات جو موتیوں کی طرح صاف ہوں گے گریں گے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے، دجال کا خاتمہ ہے، دجال کی انتہا ہے، اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مقام عطا فرمائیں گے، یہ معجزہ عطا فرمائیں گے، یہ قوت عطا فرمائیں گے کہ جس کافر کو آپ کے سانس کی ہوا پہنچے گی وہ کافر وہیں مر جائے۔ اب دیکھیے ہوگا کیا، آج مسلمانوں میں اور عیسائیوں میں، آج دنیا کے سب سے بڑے بڑے مذہب کون سے ہیں؟ مسلمان اور عیسائیت، سب سے بڑا عیسائیت ہے، اس کے پیروکار زیادہ ہیں، مسلمان بعد میں۔ مسلمان اور عیسائیوں کا جھگڑا کیا ہے؟ جھگڑا ہی یہی ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں یا خدا کا ایک حصہ مانتے ہیں۔ وہ خدا کو مانتے ہیں کہ خدا مجموعہ ہے تین چیزوں کا، عیسائیت کا نظریہ یہی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت اللہ رب العزت اور حضرت مریم علیہ السلام، وہ کہتے ہیں کہ ان تینوں کا مجموعہ خدا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ ان کا ایک عقیدہ، عقیدہ تثلیث جس کو کہا جاتا ہے، یہ عقیدہ تثلیث ان کا مذہب ہے۔ اور جھگڑا اس بات کے اوپر ہے کہ کلام اللہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کر لیا، اوپر اٹھا لیا، ان کو موت نہیں آئی، وہ ابھی اوپر ہیں، وہ نیچے آئیں گے، نیچے آ کر ان کی وفات ہوگی، ایک اپنے وقت پر ہوگی جو اللہ نے ان کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ عیسائی اس کو نہیں مانتے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا مسلمان اور عیسائیوں میں، وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے، ان کے جو غلط نظریات ہوں گے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو بتلائیں گے کہ تمہارے نظریات یہ غلط ہے، تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے، تو عیسائیت تو ختم ہو جائے گی، وہ سارے کے سارے ایک ہی مذہب، ایک ہی مسلمان بن جائیں گے، رہ جائیں گے یہودی، باقی کون بچے گا؟ یہودی بچیں گے، ہندو مذہب کے لوگ بچیں گے، اور دوسرے مذاہب کے لوگ بچ جائیں گے جو مسلمان نہیں ہوں گے۔ تو اس کو فرماتے ہیں کہ جس کافر کو آپ کی سانس کی ہوا پہنچے گی وہ کافر وہیں ختم ہو جائے گا۔ آپ کا سانس اس قدر دور پہنچے گا جس قدر آپ کی نگاہ جائے گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس وہاں تک جا رہا ہوگا جہاں تک نگاہ جاتی، قدرت اللہ رب العزت کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے یہاں تک کہ آپ اسے باب اللدھ پر جا پکڑیں گے. باب اللدھ، لدھ جو ہے آج بھی اسرائیل کی فضائیہ کا ایک شہر ہے جس میں اسرائیل کی بہت بڑی فضائیہ کا ایئرپورٹ ہے لدھ، اور وہاں انہوں نے آج بھی لکھا ہوا ہے اسرائیل میں، اس کا نام بھی آتا ہے کبھی کبھی اخبارات میں بھی تصویر آ جاتی ہے کہ لدھ کے مقام کے اوپر فلانا ہوا، کسی کا استقبال کیا گیا. ان کا بہت بڑا فضائی بیس ہے، ایئر بیس ہے ان کا بہت بڑا اسرائیل کا، اور وہاں انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ ہنا ینزل ملک السلام، یہ دجال کو کہتے ہیں ملک السلام، سلامتی کا بادشاہ، اور ہم اس کو دجال کہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ دجال جو ہے یہاں ہوگا، اور ہمارا جو حدیث شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تعلیم فرمائی وہ یہ فرمائی کہ اس جگہ پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دجال کو پکڑیں گے اور پکڑ کر قتل کریں گے. یہ مسلمان، یہ حدیث شریف میں فرمایا. یہ بستی اب بھی بیت المقدس کے قریب ہے، وہاں اس کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قتل کریں گے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے پاس تشریف لائیں گے اور شفقت سے ان کے چہروں پر ہاتھ پھیریں گے اور جنت میں اعلی درجات کی ان کو خوشخبری سنائیں گے. ابھی مسلمان خوشیاں منا رہے ہوں گے کہ چلو دجال کا فتنہ تھا، عظیم الشان زبردست فتنہ تھا، اور وہ ختم ہوا، اس کا قتل ہوا، سب ہوا. اسی دوران اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ میں ایک ایسی طاقت کو نکالنے والا ہوں، لوگوں کی ایک ایسی جماعت کو نکالنے والا ہوں کہ تم میں سے کوئی انسان ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا. یہ وہ یاجوج و ماجوج ہوں گے جن کے اوپر ہم نے ابھی آیات پڑھی ہے، جن کو حضرت ذوالقرنین نے اس کو سد ذوالقرنین بھی بولتے ہیں. اس سد حضرت ذوالقرنین نے جن کو دیوار کے پیچھے بند کر دیا تھا، اب ان کو نکالا جائے گا. اب یقیناً آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کسی انسان کو کہیں بند کر دیا جائے تو یوں صدیاں کیا، ہزاروں سال پرانا واقعہ ہے، ہزاروں سال پرانا، تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی انسان اس کو نکل نہ سکے. یقیناً اللہ کا حکم نہیں ہے ان کو نکلنے کا تو وہ نہیں نکلے، ورنہ اتنی بڑی طاقت جن کی ہو. آگے میں روایت حدیث شریف، یہ بہت لمبی حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ عنہ کی، اس میں اور بھی دوسری روایات میں یہ آتا ہے کہ ان کی تعداد اتنی زبردست ہوگی کہ ایک بٹا دس کا مقابلہ ہوگا. ایک بٹا دس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک ہزار آدمی، اگر سو آدمی ہیں تو ایک آدمی ہمارا تو 99 آدمی ان کے، ایک اور دس کا مقابلہ یوں چلے گا. آگے روایت میں یہی آ رہا ہے، تو اب کون ان کا مقابلہ کرے گا؟ تو اب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں ایک ایسی قوم کو نکالنے والا ہوں جس قوم کے مقابلے کی تم میں سے کسی کے اندر طاقت نہیں ہے. اس لیے اللہ رب العزت فرمائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ آپ اپنے مسلمانوں اور اپنی جماعت کو لے کر پہاڑوں پر چڑھ جائیں تاکہ وہ جب فتنہ آئے گا تو کوئی اس کا مقابلہ کر نہیں سکے گا. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور پر چلے جائیں گے اور ان کے ساتھ جتنے بھی مسلمانوں کی جماعت ہوگی وہ بھی پہاڑوں پر چڑھ جائے گی. پھر اللہ رب العزت ان یاجوج و ماجوج کو کھول دیں گے. وہ اتنی تیزی کے ساتھ چلیں گے، اتنے زبردست ان کی تعداد ہوگی، یعنی یوں لکھا ہے کہ جتنی دنیا میں آبادی ہے اس سے 10 گنا زیادہ آبادی ان کی ہوگی جو وہاں پیچھے بند ہے دیوار کے پیچھے. وہ لوگ اس طرح آئیں گے کہ اوپر سے بلندی سے پھسلتے ہوئے نظر آئیں گے، حقیقت میں پھسل نہیں رہے ہوں گے لیکن تعداد اتنی زبردست ہوگی، اتنی زبردست ہوگی کہ اوپر سے یوں ایسا لگے گا پھسلتے ہوئے قوم آ رہی ہے یہ. اور ان میں سے پہلے لوگ بحر تبریہ سے گزریں گے. ابھی بحر تبریہ یہ ایک ایسے محل وقوع پر واقع ہے، ابھی میرا پچھلے 2 مہینے پہلے اس دریا کے پاس جانا ہوا، یہ اردن میں ہے، بلکہ اردن کیا ہے بلکہ 3 ملکوں کے درمیان میں عجیب جگہ پر یہ بحر تبریہ واقع ہے، جس جگہ پر غزوہ یرموک ہوا ہے، جہاں پر یوں سمجھیے آپ کہ جس جگہ کے اوپر حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں مسلمانوں نے شام کے بادشاہ کو شکست دی، قیصر کو شکست دی، اور قیصر کی طاقت ایسی تھی، قیصر کی طاقت، دو ہی طاقتیں تھیں قیصر اور کسرا اس زمانے کی، یہ ایسی تھی جیسے آج امریکہ کی طاقت، لوگ سمجھتے تھے کہ وہ اس کے پاس وہ طاقت ہے کہ دنیا میں سمجھتے تھے کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو اس طریقے کی شام کی طاقت تھی، اور حضرات صحابہ اکرام نے ایک جنگ نہیں لڑی شام کے لیے، بے شمار جنگیں لڑی ہیں، پہلا واقعہ پہلی جنگ لڑی ہے حضرات صحابہ اکرام نے وہ موتا کے مقام پر لڑی ہے شام کی آزادی کے لیے، دوسری جنگ لڑی ہے صحابہ اکرام نے جیش اسامہ، دوسرا جو ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک تشریف لے گئے، یہ دوسرا جنگ واقعہ ہو، یہ شام کے لیے تھا، تیسرا واقعہ پیش آیا جیش اسامہ، چوتھا ہوا ہے غزوہ یرموک، یرموک میں 40,000 صحابہ اکرام تھے اور دشمن کی 2,00,000 سے زیادہ فوجیں تھیں جن کو حضرات صحابہ اکرام نے شکست دی ہے، اسی یرموک کے قریب میں بحر تبریہ ہے اور اس کا محل وقوع اس طرح ہے کہ دائیں آپ ہم کھڑے ہوئے تھے اردن میں، جب ابھی اردن میری حاضری ہوئی ہم اردن میں کھڑے ہوئے تھے، سامنے بحر تبریہ نظر آ رہا تھا، دائیں طرف شام تھا اور بائیں طرف فلسطین تھا، یعنی خود اردن میں دائیں طرف ملک شام جولان کی پہاڑیاں جس کے اوپر آج اسرائیل کا قبضہ ہے، اور بائیں طرف فلسطین، درمیان میں بحر تبریہ، بہت بڑا دریا، یاجوج و ماجوج جو حدیث شریف میں آتا ہے کہ یاجوج و ماجوج جب اتریں گے اتر کر دریا کا پانی پیئیں گے تو اگلا حصہ ہی ان کا سارا پانی پی جائے گا دریا کا، وہ دریا خشک ہو جائے گا، پیچھے آنے والے جب گزریں گے وہ کہیں گے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں دریا ہوتا تھا، یوں کہیں گے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تک یہاں پر کیا ہوتا تھا، دریا ہوتا تھا، تو اندازہ کر لیجیے کہ کتنی بڑی جماعت ہوگی ان لوگوں کی جو دریا کا پانی ہی پی کے خشک کر دیں گے، ختم ہو جائے گا، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بحر تبریہ سے گزریں گے اور اس کا سب پانی پی کر ایسا کر دیں گے کہ جب ان میں سے دوسرے لوگ اس بحرے سے گزریں گے تو دریا کی جگہ کو خشک دیکھ کر کہیں گے کہ کبھی یہاں یہ پانی ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقا کوہ طور پر پناہ لیں گے اور دوسرے مسلمان اپنے قلعوں اور محفوظ جگہوں میں پناہ لیں گے، کھانے پینے کا سامان ساتھ ہوگا مگر وہ کم پڑ جائے گا، تو ایک بیل کے سر کو 100 دینار سے بہتر سمجھا جائے گا، یعنی ایک جانور ایک بیل کا سر 100 دینار میں بھی نہیں ملے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے مسلمان اپنی تکلیف دفع ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، کہیں گے کہ یا اللہ یاجوج و ماجوج کا فتنہ ہے، یہ پوری زمین پر پھیلے ہوئے ہیں، قتل و غارت گری یہ کر رہے ہیں، آپ ان سے ہماری نجات عطا فرما دیں، حق تعالیٰ دعا قبول کریں گے اور ان پر وبائی صورت میں ایک بیماری بھیجیں گے، ایک بیماری ان کے اوپر آ جائے گی اور یاجوج و ماجوج تھوڑی دیر میں سب کے سب مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کوہ طور سے نیچے آئیں گے تو دیکھیں گے کہ زمین میں ایک بالش جگہ بھی ان کی لاشوں سے خالی نہیں، پوری زمین اندازہ کیجئے پوری زمین کے اوپر ایک بالش جگہ ایسی نظر نہیں آئے گی جہاں پر ان یاجوج و ماجوج کی لاشیں نہیں پڑی ہوں گی جن کا ذکر ابھی ہم نے قرآن کریم میں پڑھا ہے، اور ان کی لاشوں کے سڑنے کی وجہ سے سخت تعفن پھیلا ہوگا، اس کیفیت کو دیکھ کر دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی حق تعالی سے دعا کریں گے کہ یہ مصیبت بھی اللہ تعالیٰ دفع فرما دے کہ تعفن پھیلا ہوا ہے، بدبو ہے، اور بہت بھاری بھرکم اللہ رب العزت بہت بھاری بھرکم پرندوں کو بھیجیں گے جن کی گردنیں اونٹ کی گردنوں کے برابر ہوں گی، وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ کی مرضی ہوگی وہاں پھینک دیں گے، بعض روایات میں آتا ہے کہ دریا میں ڈال دیں گے، پھر حق تعالی بارش برسائیں گے، کوئی شہر اور جنگل ایسا نہ ہوگا جہاں بارش نہ ہوئی ہوگی، ساری زمین دھل جائے گی، شیشے کے مانند صاف ہو جائے گی، پھر حق تعالی زمین کو حکم فرمائیں گے کہ اپنے پیٹ سے پھلوں اور پھولوں کو اگا دے، اب تک تو دجال کے فتنے کی وجہ سے کہیں زرخیزی تھی اور اللہ کا حکم ماننے والوں کے اوپر یہ آزمائش تھی کہ ان کی زمین سے پھل ہی نہیں اگتے تھے، زمین پیداوار نہیں دیتی تھی، اب یہاں زمین پھلوں کو اگائے گی، اپنی برکتوں کو ظاہر کرے گی، چنانچہ ایسا ہی ہوگا کہ ایک انار ایک انسان ایک جماعت کے لیے کافی ہوگا، ایک انار ہوگا پوری پوری جماعت ہوگی، اتنا بڑا بڑا انار ہوگا کہ ایک انسان ایک جماعت اس کو کھا جائے گی، لوگ اس کے چھلکے کی چھتری بنا کر سایہ حاصل کریں گے، یعنی اندازہ کیجئے کہ ایک انار ہے اس کے چھلکوں کو لوگ چھتری کے طور پر استعمال کریں گے تو کتنا بڑا ہوگا. دودھ میں اس قدر برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ ایک بہت بڑی جماعت کے لیے کافی ہوگا اور ایک گائے کا دودھ ایک قبیلے کے سب لوگوں کو کافی ہو جائے گا, ایک بکری کا دودھ پوری پوری بیرادری کو کافی ہو جائے گا. یہ غیر معمولی برکات اور امن کا زمانہ 40 سال رہے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ جو لکھا ہے کہ اتنا کچھ نعمتیں ملیں گی اس کا زمانہ کتنا عرصہ رہے گا؟ 40 سال. 40 سال کے بعد قیامت کا وقت آ جائے گا. اب قیامت بالکل سر پر پہنچ جائے گی تو اس وقت حق تعالیٰ ایک خوشگوار ہوا چلائیں گے, بڑی اچھی ہوا, ٹھنڈی ہوا چلے گی جس کی وجہ سے سب مسلمانوں کی بغلوں کے نیچے ایک خاص بیماری ظاہر ہو جائے گی اور سب کے سب وفات پا جائیں گے, مسلمان دنیا سے ختم ہو جائے گا. بس اب اس کے بعد کفر کا اندھیرا ہوگا, کفر کی ظلمت ہوگی, باقی صرف شریر اور کافر رہ جائیں گے جو زمین پر کھلم کھلا حرام کاری جانوروں کی طرح کریں گے. ایسے ہی لوگوں پر قیامت آ جائے گی. یہ واقعہ ہے اس یاجوج و ماجوج کی تفصیل کے لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی. یہ اتنی لمبی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. یقیناً یہ وہ واقعات ہیں جو قرب قیامت میں پیش آنے والے ہیں. یہ کسی کا کوئی ذاتی رائے نہیں, کوئی اجتہادی نظریہ نہیں, بلکہ یہ سیدھی سیدھی سے حدیث شریف علامات قیامت کے بارے میں کہ یہ قرب قیامت میں یہ مختصر سے واقعات یوں پیش آئیں گے آگے پیچھے. اللہ تعالیٰ سے پناہ بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. ایک روایت میں یوں فرمایا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے 10 حصے کیے ہیں, ان میں سے 9 حصے یاجوج ماجوج کے ہیں اور باقی 1 حصہ باقی ساری دنیا کے انسان ہیں. پوری دنیا کے جتنے انسان ہیں جو پیدا ہوئے, پیدا ہوں گے, مر چکے, ہم سے پہلے آنے والے ہیں, کوئی گن سکتا ہے ان کو؟ نہیں. یہ سب 1 حصہ ہیں. ان سب سے, ان سب کے مقابلے میں بقیہ 9 حصے ان یاجوج ماجوج کے ہیں جو آنے والے ہیں. وہ سد ذوالقرنین کے پیچھے وہ بند ہے جس کا قرآن کریم نے ذکر فرمایا. تو یہ کچھ اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے. حضرت ایک مرتبہ ایک واقعہ لکھا ہے, حضرت زینب بنت جحش ام المؤمنین رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو کر اٹھے, نیند سے بیدار ہوئے تو آپ کا چہرہ انور سرخ ہو رہا تھا اور آپ کی مبارک زبان کے اوپر یہ جملے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, خرابی ہے عرب کے اس شر سے جو قریب آ چکا ہے, خرابی ہے عرب کے اس شر سے جو قریب آ چکا ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ آج کے دن یاجوج و ماجوج کی روم یعنی صد میں, یعنی ان کی دیوار میں ایک سوراخ کھل گیا اور آپ نے انگوٹھے سے ایک نشان بنایا, یعنی انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے جو نشان بنایا, گول دائرہ بنایا, فرمایا کہ اتنا سوراخ ہو گیا. اس کی 2 تفسیریں کی ہیں محدثین نے. ایک تفسیر تو اس کی یوں ہے, یعنی آپ نے نیند سے بیدار ہو کر کہا, یعنی انگلی, شہادت کی انگلی اور انگوٹھوں کو ملا کر جو یہ گول دائرہ بنتا ہے, آپ نے اس طرح گول دائرہ بنا کر فرمایا کہ اتنا یاجوج و ماجوج کی دیوار میں سوراخ ہو گیا. اس کی محدثین نے 2 تفسیریں کی ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ واقعی اتنا سوراخ ہو گیا, اور ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ وہ اس دیوار کے اندر اتنی کمزوری پیدا ہو گئی, حقیقت میں تو سوراخ نہیں ہوا لیکن اتنی اس کے اندر کمزوری پیدا ہو گئی. خلاصہ یہ ہے کہ یہ واقعات وہ ہیں اور اس کی مزید تفصیلات کے اندر نہ قیاس آرائی کی جا سکتی ہے. اتنی بات پر ایمان رکھنا ضروری ہے جتنی بات حدیث شریف کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بیان فرمائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے. اب یہاں لوگوں نے ایک یہ مسئلہ بھی اٹھایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جیسا روایات میں آتا ہے انتقال ہوگا 40 سال کے بعد, تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ معاملہ یہ ہوگا کہ وہ مدینہ طیبہ تشریف لے جائیں گے کسی کام سے, زیارت کے لیے جائیں گے, وہاں پر انتقال ہو جائے گا, اللہ کا حکم آ جائے گا اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو روضہ اقدس میں دفنایا جائے گا. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک جگہ اب بھی خالی ہے اور یہی ہے کہ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تدفین ہوگی. اب جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, اب یہاں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے, سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے نبی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئیں گے تو کس کی نبوت تو کس کے مذہب پر کام کریں گے، اپنی نئی اپنی شریعت کے مطابق یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنیں گے، کیا ہوگا؟ اس کا جواب لکھا ہے محدثین نے، مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ فرمایا کہ اصل میں دونوں نبی اپنی اپنی جگہ پر برقرار اسی طرح رہیں گے جیسا کہ نبی تھے، اور فرمایا کہ اس کی مثال اس طرح ہے جیسے کوئی ایک ملک کا سربراہ دوسرے کے ملک میں پہنچتا ہے، پاکستان کا سربراہ کسی دوسرے ملک میں پہنچ گیا، سعودی عرب پہنچ گیا، تو اس کی بادشاہت ختم نہیں ہوئی اور سعودی عرب کے بادشاہ کی بادشاہت میں کوئی فرق نہیں آیا، دونوں بادشاہ اپنی حیثیت میں بادشاہ ہوتے ہیں، دونوں باد سربراہ اپنی حیثیت میں سربراہ ہیں، وہ اپنے ملک کا سربراہ ہے، وہ اپنے ملک کا سربراہ. اسی طرح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو یقیناً امت محمدیہ علیہ صاحب الصلوۃ والسلام ہوگی، تو آپ در حقیقت اپنی نبوت پر رہیں گے اور اپنی نبوت پر ہی برقرار ہوں گے، لیکن امت محمدیہ علیہ صاحب الصلوۃ والسلام ہوگی اور اپنی نبوت پر ہی ان کا معاملہ ہوگا. خلاصہ یہ ہے کہ یہ سارے واقعات آنے والے ہیں، اور یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سکھلائی کہ دجال کے فتنے سے اور ان تمام فتنوں سے جو زمین و آسمان کے اندر پیش آنے والے ہیں ان سے پناہ مانگنی چاہیے. ان تمام باتوں سے جو ہم نے اب یہ سورہ کہف کے اندر یہ حصہ پڑھا ہے، اس میں ایک یہ بات بھی لکھی ہے کہ دجال کے زمانے کے اندر بھی اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی، مہدی علیہ السلام کے زمانے میں بھی، حج اور عمرہ اسی طرح چلتا رہے گا جیسا آج چل رہا ہے، اس میں کوئی فرق واقع نہیں ہوگا. میں بات درج یہ کر رہا تھا کہ یہ جو فتنے ہیں، یہ فتنے ہیں جن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی، یہ فتنے تو وہ ہیں جو عظیم و شان فتنے ہیں، اور قرآن پاک کی تعلیمات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، یہ بکثرت ان کی فتنوں کے بارے میں آتی ہیں کہ ان سے پناہ مانگنی چاہیے. لیکن یاد رکھیے، یہ جیسا فتنہ مرنے سے پہلے آ رہا ہے، اب پتہ نہیں کب آئے گا، کس مرحلے پر آئے گا، کسی کو ان کے وقت کا کوئی اندازہ نہیں ہے، علامات ہیں، جلدی ہے، دیر میں ہے، ہماری زندگی میں ہے، ہماری زندگی کے بعد ہے، اللہ ہی کو خبر ہے کہ وہ کب آنے والا ہے. لیکن یاد رکھیں، ان فتنوں میں بھی آپ دیکھیے، جیت اسی انسان کی ہے، کامیابی اسی انسان کی ہے جو اپنے نبی کے ساتھ جڑا ہوا، کامیابی وہی ہے. دجال کیا کچھ کر کے نہیں دکھلائے گا، زندہ وہ کر دے گا، موت وہ دے دے گا، قتل کر کے وہ زندہ کر دے گا، زمینوں کے اندر سبزہ وہ اگا دے گا، سب زمینوں کو خشک وہ کر دے گا، پھل وہ اگا دے گا، خشکیاں وہ پیدا کر دے گا، کون سی قدرت ہے جو وہ نہیں دکھلائے گا. لیکن جو حضرات اس فتنے کے وقت میں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے جڑے رہیں گے اور اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا رہیں گے، باوجود اتنے عظیم فتنے کے، دجال ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. ڈرائے گا ضرور، دھمکائے گا ضرور، نقصان بھی پہنچا دے گا، لیکن ان کا بگاڑ کچھ نہیں سکے گا. جیت انہی لوگوں کی ہوگی جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جڑے رہتے ہیں. اور یاد رکھیے، یہ فتنے، جیسا یہ دجال کا فتنہ آ رہا ہے، یہ فتنے انسان کی زندگی کے اندر آتے ہی رہتے ہیں، اپنے انسانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے، انسانوں کے ایمان کو خراب کرنے کے لیے، لوگوں کے اعمال کو خراب کرنے کے لیے، یہ فتنے طرح طرح کے آتے ہی رہتے ہیں. حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قرب قیامت میں تمہارے اوپر یہ فتنے اس طرح نازل ہوں گے جیسے بارش کے قطرے نازل ہوتے ہیں، اس طرح فتنے آئیں گے. آج ہم اور آپ نہیں دیکھتے کیسے کیسے نظریات لوگ لے کر آ رہے ہیں، کیسے کیسی باتیں لوگ لے کر آ رہے ہیں، کیسے کیسے لوگ دین کے اندر تاویلات کر رہے ہیں. اگر ہمارے پاس اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہ ہوتی، ہمارے پاس ان علماء اکرام کی وہ محنتیں اور جد و جہد نہ ہوتی جن کے علوم سے آج ہمارا فائدہ اٹھاتے ہیں، تو پتہ نہیں ہم لوگ بھی کن وادیوں اور گمراہیوں کے اندر بھٹک رہے ہوتے. لیکن قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، اپنے اکابرین کی محنتوں پر، جنہوں نے دین کے لیے محنت کی، جنہوں نے دین کے لیے قربانیاں دیں، ان کی تعلیمات کی وجہ سے، ان کی محنتوں کی وجہ سے آج ہمارے پاس یہ تعلیم موجود ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہو رہتا ہے اور ہم معلوم نہیں ہوتا تو اہل اللہ سے تعلق کر کے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ کون سی چیز حق ہے اور کون سی چیز باطل. جیت اسی کی ہے. فتنے آج بھی ہیں, فتنے کل بھی ہوں گے, فتنے ماضی میں بھی تھے, لیکن جیتے گا وہ انسان جو اپنے بڑوں کی تعلیمات پر عمل کرے گا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرے گا, جیت کی اسی کی ہوگی. اور یہ دعا سکھلائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک جامع دعا ہے اور مسنون دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی, اور وہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے, کیونکہ دجال کا فتنہ تو جب آئے گا سو آئے گا, پتہ نہیں ہم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, لیکن ہمارے سامنے جو صبح شام فتنے آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ہماری حفاظت فرمائے. آپ نے فرمایا کہ اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن. اے اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں فتنوں سے. اے اللہ اللہم انا نعوذ بک من الفتن. اے اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں فتنوں سے. ما ظہر جو فتنے کے ظاہر ہو چکے, وما بطن اور جو فتنے کے پوشیدہ ہیں, ان سب سے ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں. یاد رکھیے ایمان خطرے میں ہے اس انسان کا جو اپنے بزرگوں کی تعلیمات سے جڑا ہوا نہیں, سنت کی تعلیمات سے جڑا ہوا نہیں. ایمان خطرے میں ہے اس انسان کا جو اپنی عقل کی پیروی کر رہا ہے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہیں سنتا نہیں دیکھتا. ہمارے ہاں ایک بہت بڑا طبقہ ان لوگوں کا ہے جو حدیث شریف کی تشریح میں اپنے محدثین کی اکابرین کی تشریحات کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں ہم خود غور کریں گے کہ کیا تشریح ہے اس کی. بھائی ہمارا معاملہ اور ہے, ان محدثین اور صحابہ اکرام کا معاملہ اور ہے. احادیث کی تشریح کس طرح چلتی ہے؟ حضرات صحابہ اکرام تشریح کرتے ہیں, حضرات صحابہ اکرام سے تابعین تشریح کرتے ہیں, تابعین سے تبع تابعین تشریح کرتے ہیں. یہ سلسلہ ذہب ہے, یہ سونے کی لڑی ہے جو چلتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچتی ہے. تو ہر ایسی تشریح کے سابقہ تمام تشریحات سے قطع نظر کر کے آپ اپنی طرف سے نئی تشریح گھڑ لیں کسی حدیث کی, وہ قابل قبول نہیں ہوتی. یہ شیطان انسان کو بہکاتا ہے. ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, جس کا کوئی بڑا نہیں ہوتا اس کا بڑا شیطان ہوتا. جس کا کوئی بڑا نہیں ہوتا اس کا بڑا کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے. جو کہتا ہے میں بڑوں کی بات کو نہیں مانتا, میں اپنی دماغ لڑاتا ہوں, اس کا مطلب ہے کہ شیطان بیٹھ گیا اس کے سر پہ. آپ یہ گمراہ نہ ہو جائے کہیں آگے جا کر. جب وہ کسی کی بات نہیں مان رہا تو اپنی کہاں سے کیا دماغ میں اس کی صحیح بات آئے گی بھائی؟ ہو سکتا ہے آ جائے, ہو سکتا ہے بھٹک جائے. اس لیے یہ فتنے ہیں دنیا کے جو طرح طرح کے نظریات لے کر, طرح طرح کے دعوے لے کر, طرح طرح کے باتیں لے کر دنیا میں آتے ہیں. ان سے پناہ اسی وقت ملتی ہے جب انسان ان احادیث سے, قرآن پاک سے, ان کی تعلیمات سے جڑا ہوتا ہے اور ان کی ان تشریحات سے جڑا ہوتا ہے جو علماء امت نے ان کی تشریحات کی ہوتی ہیں, اس کی بچت ہو جاتی ہے. ورنہ پتہ نہیں کون انسان کن نظریات میں, کن باتوں میں لگ جائے, کن چیزوں میں لگ جائے, کن گمراہیوں میں چلا جائے. اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اور یہ دعا بہت کثرت سے کرنی چاہیے. اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن. اے اللہ ہم کو پناہ عطا فرما ان تمام فتنوں سے جو دنیا میں ظاہر ہو چکے اور جو دنیا میں پوشیدہ ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا فان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث, اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين. اللهم انا نسالك تمام العافيه ونسالك دوام العافيه ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم برحمتك استغيث, أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا, وأكرمنا ولا تهنا, وأعطنا ولا تحرمنا, وآثرنا ولا توثر علينا, وأرزنا وارز عنا. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما. یا اللہ ہم سب کی کامل مغفرت فرما، یا اللہ ہم سب کو عافیت کاملہ عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو عافیت کاملہ عطا فرما، یا رب ذی الجلال والاکرام، یا رب کریم ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کی تمام جائز خواہشات کو اور مرادوں کو پورا فرما، یا رب ذی الجلال والاکرام ہم سب کو اتباع سنت کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ان تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرما جو دنیا میں آ چکے آ رہے ہیں موجود ہیں، ان سب سے ہماری اور ہمارے گھر والوں کی ہمارے نسلوں کی حفاظت فرما، اتباع سنت کی یا اللہ توفیق عطا فرما، یا ارحم الراحمین ہم سب کا ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرما، یا اللہ سب کا ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرما، یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، یا ارحم الراحمین جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار عطا فرما، یا اللہ جو برسر روزگار ہیں ان کی حلال آمدنی میں اور اضافہ فرما، یا اللہ تمام بیماروں کو شفا کامل نصیب فرما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم.